سيدة النساء العالمين بالعشر صلوات. ای دفعه سوره فاتحه، این دفعه سوره اخلاص. معنی من فکر کنم معنی من جمله معنی من مؤمنات خصوص شده از عزاداری امام حسین و سید بشیر حسین نقوی ابن سید محمد احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلى الله عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيدنا بقية الله في أرضه روحي وأرواحي الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سلام نے کسی بھی چیز کو عبث و بےہودہ پیدا نہیں کیا، اور اسی لیے وہ انسان کو بھی اپنے مقصد اور اس کے حد سے نزدیک کرنے کے لیے سورہ فاتح کی آیت نمبر 6 کے ذریعے ہوشیار کر رہا ہے. ان الشیطان لکم عدو، اے بنی آدم، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. ان یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اور اس کی پوری جماعت تمہیں دعوت دے رہی ہے تاکہ تم ان کے ساتھ اصحاب السعیر یعنی جہنم والے بن جاؤ. یہ بہت بڑا ایک ہوشیار ہے، یہ بہت بڑا ایک الٹیمیٹم ہے جو بنی آدم کو، جو انسانوں کو دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد تک، اپنے مقصد کے حصول تک اپنے آپ کو آسانی سے پہنچا سکتا ہے. جگڑی ہوں مائکوں میں زیادہ نہیں بول سکتی آج میں، ایک دفعہ پھر سے بات کرنا بس یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا ہوشدار ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے. اور جس طرح کل کی بحث جہاں سے ٹوٹی تھی، وہیں سے ہی اس بحث کو جوڑوں گی. اور آج آتے آتے خیال آیا کہ آج تو تیسری مجلس ہے اور کل تو آخری ہے، تو مجھے شیطان شناسی کا سفر دو دن میں ختم کرنا ہے. اور شیطان کی بھی، دشمن کی بھی صحیح شناخت ہو ایک ہی دن میں، اور دوسرے دن میں آج کا تھوڑا سا حصہ اور کل کا تھوڑا سا حصہ، کہ شیطان کے وجود سے، اس کے شر سے، یا اس کے ضربات سے، اس کے حملات سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے، وہ ساری باتیں، بہت بہت کچھ ہے جو آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا ہے، اس لیے میں مختصر مفید کی طرف جاؤں گی، بات زیادہ سمجھاؤں گی نہیں، آپ لوگوں کو خود الرٹ رہنا ہے تاکہ سب کچھ پہنچ جائے، کیونکہ یہ ایک پورا کافی لمبا چوڑا ٹاپک ہے اور اس کو بہت سمیٹ سمیٹ کے آپ کے ساتھ رکھ رہی ہوں۔ جی میرا اپنا چاہتا ہے کہ جہاں پر عقل کی تسکین ہو وہاں دل کی تسکین بھی ہو۔ مثلاً صرف اگر نالج علم دیا جائے نمبر سے، مقصد تب بھی پورا ہوتا ہے، لیکن عقیدے کی تسکین کے لیے کچھ کچھ ولایت امیر المؤمنین کا تذکرہ بھی اس بن جاتی ہے۔ اور کل پرسوں کسی نے کہا تھا زیادہ نعرے نہ لگائے جائیں، میں نے کہا لگانے دیں، زینت ہے، اسی سے لطف آتا ہے اور اسی سے محفلیں یہ سجتی ہیں، اور ایک جو تراوت ہے، نشاط ہے، انرجی ہے، ہمارے دل کا جو حال ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ذکر کتنا ہمارے اندر طاقت بھر دیتا ہے۔ اور وہ باتیں جو ہماری دل کی کھڑکی میں نہیں جا رہی ہوتی، ایک نعرہ حیدری کے ذریعے سے یہ دل کے اندر اترتی ہیں، ہمیں احساس دلاتی ہیں، کسی اپنے کی بات ہے جو مجھ جیسے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ پر جب انسان ان تمام باتوں کو سنتا ہے تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس محفل سے، اس فرش ادا سے قصب فیض کرے اور اپنے آپ کو، اپنے دامن کو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنی سمع اور بصر کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، جتنا ہو سکے پاک و پاکیزہ کرتے ہوئے اس خزانے سے، اس دہر بیکراں سے اپنے دامن میں بہت سارے خزانوں کو، بہت ساری موتیوں کو بھر کر لے کر جائے۔ بس شیطان جیسا مخلوق موجود جو انسان کو ہر دوراہے پر اذیت آزار، یہاں تک کہ اس کے مقصد سے دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب شیطان کو راندہ درگاہ الہی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے شیطان، تیرے لیے خدا کی محل میں، خدا کی جنت میں، بہشت میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو شیطان نے کہا کہ میں تیری درگاہ سے جا تو رہا ہوں لیکن مجھے جزا چاہیے، اور خدا سے اس نے جو مانگا رب العزہ نے دیا، ہر چیز کا سوال اس نے کیا، خدا نے اسے مسلم کیا، جس چیز کی طرف بھی اس نے اشارہ کیا اس کو دے دیا، یہاں تک کہ جب اس کے سوالات، اس کی حاجات ختم ہو گئی تو خداوند کریم کی درگاہ سے وہ گیا، اور جب وہ نکلا اور اس نے زمین کی طرف، فرش کی طرف نظر کی تو خدا سے ایک سوال اور کیا، پروردگارا میں تیری درگاہ میں جنت سے تو جا رہا ہوں لیکن پلٹ کر باقی عالم کی طرف نظر کرتا ہوں تو کوئی حصہ مجھے ایسا نہیں دکھائی دیتا جہاں تیری سلطنت نہ ہو، جہاں تیری حکومت نہ ہو، جو زمین کا خطہ تیری ملکیت سے خالی ہو۔ میں تیری درگاہ سے نکلتا بھی ہوں تو تیرے ہی درگاہ میں آتا ہوں، میں تیری سلطنت سے نہیں نکل سکتا، کوئی فرار نہیں ہے، کوئی محل، کوئی مکان، کوئی خطہ مجھے ایسا نہیں دکھتا جہاں میں جاؤں اور کہوں یہاں خدا وجود نہیں رکھتا، تو ہی بتا میرا مکان کہاں ہے، تو ہی بتا میری خوراک کیا ہوگی، تو ہی بتا کہ میرے لیے طرز زندگی کیا ہوگا، میں کہاں اٹھوں گا، بیٹھوں گا، اور کس طرح سے تا قیام قیامت جو مجھے زندہ رہنا ہے اپنی زندگی کو ادارہ کروں گا۔ یہاں تک کہ پروردگار عالم نے جواب دیا ہے، شیطان تیری خوراک ہر وہ خوراک ہے، ہر وہ لقمہ جو بنی آدم کھائے گا اور اس میں میرا نام نہ ہوگا، بسم اللہ، الحمدللہ، خدا کا ذکر نہ ہوگا، وہ تیرا لقمہ ہو جائے، وہ شیطان کا لقمہ بن جائے گا۔ بہت آسان سی بات، بڑی پریکٹیکل، بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی، وہ لقمہ جو ہم صبح و شام اپنے منہ میں رکھتے ہیں، وہ لقمہ حلال جو ہمارے باپ بھائی یا شوہر کما کے لاتے ہیں، محنت مشقت کر کے اسے دہن میں ڈالتے ہوئے، نام خدا کو یاد کیجئے کہ وہ لقمہ منہ میں جاتے جاتے کہیں شیطانی اور حرام لقمہ نہ ہو جائے، اسے یاد خدا کے ساتھ اپنے وجود میں اتاریے کہ شیطان کہتا ہے کہ وہ لقمہ جس میں نام خدا نہیں ہے اس میں میری شراکت ہے اذن خدا سے، خدا کی اجازت ہے کہ میں اس لقمے کو کھاؤں اور اس میں اپنا شریک رہوں کہ جو بندہ کھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ خدا نے سے سوال کیا کہ تو بندے کو پانی دے گا، نوشیدنی دے گا جس سے وہ اپنی پیاس بجھائے گا، میرے لیے پانی کہاں ہے؟ جواب آیا کہ ہر وہ چیز جو عقل کو مست کر دیتی ہے، عقل کو زائل کر دیتی ہے، ہر وہ مایا، ہر وہ لکوڈ جو انسانی عقل کی تفکرات کو، سوچوں کو پستی کی طرف لے آتی ہے، مثلا شراب تیرے لیے پانی ہے، تیرا پانی ہے۔ پھر سوال کیا میں رہوں گا کہاں؟ میرا مکان کہاں ہوگا؟ جواب آیا، ہر وہ جگہ جہاں پر میری کتاب الہی کا تذکرہ نہ ہوگا، قرآن کی تلاوت نہ ہوگی، تورات زبور انجیل کا ذکر نہ ہوگا، ہر وہ جگہ جہاں پر لوگوں کا گزر آنا جانا گناہوں کے لیے ہوگا، وہ تیرا محل ہے۔ اور روایت میں ہے، جس گھر میں 40 دن تک قرآن کی تلاوت نہ کی جائے وہ شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ آماجگاہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جگہ جہاں شیطان کا آنا جانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ شیطان رہتا ہے۔ ایک جگہ نہیں ہے جہاں پر شیطان کی سکونت ہے، گھر نہیں جہاں شیطان آتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں۔ شیطان جاتا ہے تو اس اپنی جگہ کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے، وہ جگہ شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے جہاں 40 دن تک قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ بس وہ گھر جس گھر میں 40 دن تک طاق نسیاں پر رکھا ہوا قرآن گرد و غبار کا نشانہ بن رہا ہے، جان لیجئے کہ وہاں پر شیطان کی نصرت ہے، وہاں شیطان کامیاب ہے۔ اس نے اپنے لیے مکان، اس نے اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لی ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ اس کو کہاں رہنا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں بات کو سمجھانے کے لیے بہت آسان کروں، ہم نے قرآن کو کنارے پر رکھ کر شیطان کو دعوت دے رکھی کہ اگر تمہیں مکان چاہیے، سکونت چاہیے، ہمارے گھر حاضر ہیں، کیونکہ یہاں پر تمہیں تمہارے موڈ مزاج کے برخلاف کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ ہے عین تمہاری منشا کے مطابق، عین تمہاری مرضی کے مطابق۔ پر کہا کہ وہ مقام جہاں پر میرا ذکر نہ ہوگا، جہاں میری کتاب کو تلاوت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو، کتب آسمانی ہو، پھر کسی کتاب کی تلاوت نہ ہوگی، وہ جگہ تمہاری جگہ ہے۔ یہاں تک کہ اس نے سوال کیا کہ تو اپنے نبی کے لیے کتاب بھیجے گا، میرے لیے کون سی کتاب ہے؟ جواب آیا، وہ کتاب جو جادو، ٹونا اور سحر سے لبریز ہوگی، جو انسان کو ضلالت و گمراہی کی طرف لے کر جائے گی، جو انسان کو اس راستے پر لے کر جائے گی کہ وہ اپنی ہوا و حوث کو پورا کرے۔ ہوا و حوث نفسانی کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لے، وہ راہ شیطان کا۔ بڑے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آزاداران امام حسین ہوتے ہوئے ہم راہ تبکل کو چھوڑ دیتے ہیں، راہ تبسل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ دعا بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان کی، شیطان کے پاس جو کتاب ہے سحر اور جادو اور ٹونے اور تعویذ اور ڈنڈے کی، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ شیطان کی دعوت پر لبیک کہنا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کے راستے سے دور کر دینا ہے، اپنے آپ کو اس جانب لے کر جانا ہے جو ضلالت و گمراہی کا ہے، یدعو من اصحاب السعیر کا مصداق بن جانا ہے۔ شیطان جو اپنی پوری جماعت کے ساتھ کہہ رہا ہے میرے ساتھ اہل جہنم بن جاؤ، اس صدا پر لبیک کہنا ہے کہ ہم نہ خدا سے توسل کرتے ہیں، نہ اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، نہ اس سے اپنی امیدوں کو باندھتے ہیں، صرف اور صرف امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری خواہش ہے یہ بہر طور پوری ہو جائے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو جو سب سے بڑا دھوکا لیا ہے وہ یہی کہ میں نے بنی آدم سے کہا خدا ادھار کرے گا، میں کیش دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کام کرو، جزا ملے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، ابھی نہیں دیکھے گا، وہ بعد میں دیکھے گا۔ شیطان کہتا ہے ابھی جھوٹ بولو، ابھی جادو کرو، ابھی تعویذ کرو، یوں یوں تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ شیطان ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ توکل سے دور کرنا ہے، یہ بھروسے سے انسان کو بہت دور لے جانا ہے، خدا کی ذات سے، خدا کی وحدانیت سے، خدا سے سوال کرنے سے، خدا سے مناجات کرنے سے۔ یہ سوال و جواب خدا سے مانگنا کیا ہے؟ خدا سے تنہائی میں بات کرنا، جیسے عاشق اپنے معشوق سے بات کرتا ہے، جیسے ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ مناجات یعنی نجوا، نجوا یعنی سرگوشی، کسی کے کان میں جا کے آہستگی سے کوئی بات کہنا۔ خدا چاہتا ہے بندہ آئے مجھ سے کہے، اب یادے ہیں اجعلک مثلی، اے بندہ میری اطاعت کر، حدیث قدسی ہے، اے بندہ میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، انا حی لا یموت، اجعلک حی لا تموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی، اور تجھے بھی ایسا زندہ بنا دوں گا جسے کبھی موت نہ آئے گی، انا غنی لا تفتقر، اجعلک غنی لا تفتقر، میں ایسا بے نیاز ہوں کہ جسے کسی کی نیاز مند نہیں ہوتی، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، میں تجھے بھی ایسا بے نیاز بنا دوں گا۔ میں تجھے بھی ایسا ہر ایک سے گھنی کر دوں گا کہ تجھے بھی میری ذات کے سوا کسی کی نیاز نہیں ملے گی. اور اس سے آگے جب ایک مرحلے پر جاتے ہیں خدا اپنی ذات پر توکل کے لیے اور راہ ضلالت سے دور رکھنے کے لیے محبت کی ایک دعوت اور اپنے معشوقوں کو اپنے عاشقوں کو دیتا ہے. وہ یہ کہ فمن طلبنی وجدنی ومن وجدنی احبنی ومن احبنی عشقنی ومن عشقنی عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلي بيده ومن علي بيده فانا بيده. فمن طلبنی جو مجھے طلب کرتا ہے, جو میری جستجو کرتا ہے, جو میرے راستے پر چلنا چاہتا ہے, طلبنی وہ مجھے پا لیتا ہے. میں اس کی طلب کو, میں اس کی جستجو کو زیادہ طول نہیں لیتا, میں اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. فمن طلبنی وجدنی ومن وجدنی اور جو مجھے پا لیتا ہے احبنی وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. ومن احبنی اور جو مجھ سے محبت کرنے لگے عشقنی وہ میرے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے, انتہا محبت میں چلا جاتا ہے, وہ میرے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے, اپنے وجود کو میرے وجود کے لیے تسخیر کر دیتا ہے. یہاں تک کہ ومن عشقنی عشقت ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہاں اور جب کرتا ہے, جو مجھ سے عشق کرتا ہے, جو اپنے وجود کو میرے وجود کے لیے تسخیر کر دیتا ہے, جو اپنی رضا کو میری رضا کے مطابق بنا دیتا ہے, جو میری مشیت پر اپنی خوشی کو معیار دے دیتا ہے, امن عاشقنی عشقت میں بھی اس کے لیے اسی طرح عشق کرتا ہوں, میں بھی اسے اسی طرح محبت کرتا ہوں. یہاں تک کہ خدا فرماتا ہے وہ من عاشقت ہوں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں, عشق کرتا ہوں, عشق کی انتہا پر وہ میری اور میں اس کی چلا جاتا ہوں, قتل میں اسے قتل کر دیتا ہوں, اس سینس میں کہ اس کے وجود کو اس کے اپنے لیے ختم کر دیتا ہوں, ذات خدا میں ایسا حلول دے دیتا ہوں, اس سے بعد خدا کا ایسا اسے مظہر بنا دیتا ہوں کہ وہ انسان ہوتے ہوئے انسان نہیں رہتا, وہ خدائی بندہ بن جاتا ہے, الہی بندہ بن جاتا ہے. اس کی آنکھ گرچہ دیکھتی بشری نظر سے ہے لیکن عین اللہ کہلاتی ہے, دیکھتا وہ بے شک انہی ہڈی کے ایک ٹکڑے سے ہے لیکن وہ اذن اللہ کہلاتا ہے, بولتا وہ اپنی زبان میں ہے لیکن اس کا ہر کلام مشیت خدا کے مطابق ہوتا ہے تو وہ لسان اللہ بن جاتا ہے, دل اسی کے سینے میں ہوتا ہے لیکن اس دل مالک جب میں بن جاتا ہوں تو وہ قلب قلب اللہ بن جاتا ہے, ہاتھ اسی کو دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں لیکن اس ہاتھ سے کیونکہ میری مشیت میری رضایت انجام پا رہی ہوتی ہے تو وہ ید اللہ بن جاتا ہے. وہ نفس اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ مرضات اللہ ہوتا ہے تو وہ جہاد بج اللہ بن جاتا ہے. بس عمل ہر ایک اس کا اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا لیکن مظہر خدا کی ذات ہوگا, مشیت خدا کی ذات ہوگی, لہذا بندہ جو بھی کام جس طرح سے بھی کرتا ہے مشیت میری ہوتی ہے, وہ اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے, میں اسے قتل کر دیتا ہوں, میں اسے پناہ اللہ کر دیتا ہوں. وہ من قتلت ہوں اور جس کو میں قتل کر دوں, جس کو میں اپنے لیے پناہ کر دوں, جس کے وجود کو میں ایسا تسخیر کر دوں کہ اس کا ہر ہر عضو میرا ہو جائے, پالی ہے دیت ہوں, جس کا قتل میں نے کیا ہے اس کا خون بہا مجھ پر ہے, اس کا قصاص میں دوں, میں نے اس کو قتل کیا ہے اس کی سزا میں بھگتوں. خدا کہتا ہے جس کی دیت مجھ پر ہے, جس کا قصاص مجھ پر ہے, جس کا خون بہا مجھ پر ہے, فانا دیت ہوں, میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں, میں خود اس کا خون بہا بن جاتا ہوں, میں اپنے وجود کو اس کے وجود سے کر دیتا ہوں. یہ ہے عشق الہی, یہ ہے توکل بذات خدا, یہ ہے محبت کی وہ دعوت جو ہر مخلوق کو مل رہی ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ حدیث یا کتاب شیطان کی طرف رجوع کریں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس خدا وحدہ لم یزل جو اتنی بڑی محبت بھری دعوت دے رہا ہے اس پر لبیک نہ کہیں, اور شیطان صرف اتنا کہتا ہے کہ کیش ملے گا, ابھی ملے گا, فوراً ملے گا, بس صبر نہ کرو, توکل نہ کرو, توسل نہ کرو, چھوڑ دو سارے نام, چھوڑ دو سارے واسطے, کسی فائدے کے نہیں, مر جاؤ گے, 60-70 سال گزار کے کہیں کے نہ رہو گے, بہتر ہے کہ میرے راستے پر آ جاؤ. اور بندہ بھٹکتا ہے, شیطان کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور یہاں تک کہ شیطان نے اس کے بعد جو تیسرا سوال کیا وہ یہی کہ اٹھایا تھا اپنے بندوں کو حدیث دیتا جس سے وہ اپنی زندگی کو آسان کریں گے. میرے لیے حدیث کیا ہے, میرے لیے کلام کیا ہے؟ تو جواب آیا ہر جھوٹ تیری حدیث ہے, ہر جھوٹا وعدہ تیرا کلام ہوگا, ہر دھوکے میں بھرا ہوا قول تیری حدیث ہوگا. بس شیطان نے کہا کہ میں سیر ہوا اور مجھے بہت اچھی چیز ملی, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ خدایا مجھے بتا تو جب اپنے بندوں کو اپنی طرف دعوت دے گا تو صدائے اذان بلند کرے گا, مجھے بتا کہ جب میں چاہوں گا کہ بندوں کو اپنی طرف بلاؤں میری صدا کیا ہوگی, میں کس آواز سے انہیں بلاؤں گا؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا تو موسیقی بجانا, تو دھن بجانا, تو اس طرح سے اسے لذت میں لانا کہ وہ جھومتا ہوا تیری طرف آئے. دیکھیے فرق واضح, ایک صدا مسجد سے آتی ہے اور ایک صدا دوسری جانب سے آتی ہے, جو بظاہر انتہائی خوبصورت اور اٹریکٹو لگتی ہے. یہ صدا, یہ دعوت شیطان کی ہے, جو اس پر لبیک کہے. یا میں بات کو بہت آسانی سے جلدی جلدی سمجھانے کے لیے مثال دوں, ہر ایک کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے, جب اذان آ رہی ہو اور دوسری طرف آج کل کیا ہٹ شو جا رہا ہے, بگ باس, دوسری طرف دوسرے چینل میں بگ باس آ رہا ہو, کون سا ٹیون کرے گا بندہ؟ جو شیطانی بندہ ہے وہ بگ باس دیکھے گا, وہ چاہے گا کہ یہاں سے جو صدا آ رہی ہے وہ بگ باس کی ہے, یہ شیطان کی آواز ہے, وہ بلا رہا ہے جس نے لبیک کہنی ہے جائیے. اور جو چاہتا ہے اپنے آپ کو رحمت کے سائے میں لے آئے وہ ہمیشہ ان چیزوں کو ترک کرتا ہے. وہ خدا کا عشق کا معیار جو خدا نے دیا ہے اس کی طرف اپنے آپ کو روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صدائے اذان خدا پر لبیک کہوں گا, میں اپنے آپ کو لہو و لعب میں نہ لاؤں گا, اپنے معیار کو وہیں پر واضح کر دیتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے, کس صدا کے لیے اپنے آپ کو حاضر و تیار رکھنا چاہتا ہے. وہ کون سی بات ہے جو اس کے معیار کو واضح کر دیتی ہے؟ جس طرح روایت کہتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اپنے کانوں سے گناہوں کو سنتا ہے تو اس کے کان اس حد تک آلودہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اس میں حق بات کہیں بھی جائے تو اس کے دل میں نہیں اترتی, اتنے پردے پڑ جاتے ہیں, اتنے زیادہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ اگر سچ اور حق کہا بھی جائے تو وہ بات دل میں نہیں اترتی. جس طرح روایت میں ملتا ہے کہ جب وقت آخر امام حسین ودا کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئے اور امام نے ودا کیا تو اس وقت امام نے فرمایا, پوچھا بابا جان کہ آپ ان لوگوں کو قوم اشتیا کو اپنا تعارف کروا چکے ہیں, آپ نے انہیں بتایا ہے کہ آپ کس کے نواسے ہیں, کس کے فرزند ہیں اور کیا مقصد لے کر آئے ہیں؟ تو امام نے اس وقت اسی طرح اشارہ فرمایا اور فرمایا اے فرزند, میں نے اس قوم کو 40 دفعہ, کچھ روایت میں ملتا ہے 30 دفعہ خطبہ دیا ہے, مگر جن کانوں کو لہو لعب سننے کی عادت ہو چکی ہو, جن کانوں کو لہو لعب سننے کی عادت ہو چکی ہو, ان کے دلوں میں کلام حق نہیں اترتا. یہ ہے کانوں کو آلودہ کرنے کی سزا. اور اس سے بڑھ کر چلے, یہ تو تاریخ کا گوشہ, اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, آج کل تو گزارا ہی نہیں, بہت آسان سی بات ہے. میرے جیسا بندہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا آج کل کا کوئی ہٹ سانگ جا رہا اور وہ میرے کان تک نہ پہنچے, کان تک نہ پہنچے, میسج آ جاتا ہے, ایک ایس ایم ایس آ جاتا ہے. مثلاً ابھی پچھلے دنوں سب سے بڑا ایشو جو پاکستان کا تھا, پاکستان جیسے متنازع ملک کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ منی کو کس نے بدنام کیا. ہاں, یہ ایشو بنایا ہوا ہے لوگوں کو, کس طرح فکر شیطانی کی طرف لایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سوچو, فکر کرو, اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے اندر گمراہی کو ڈالا جا رہا ہے. شیطان کیسے کیسے راستے اپناتا ہے, کس طرح سے جال ڈالتا ہے. سمجھیے, ہوشیار رہیے, مسلح رہیے, اپنے آپ کو تیار و آمادہ کیجیے. ہم منتظر امام زمانہ ہیں, ہمارا مقام ہے. ہمارا مقام ان انبیاء سے بھی بہتر ہے خدا نے جنہیں مبعوث پر رسالت و نبوت کیا, اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانتے ہوں کہ ہمارے شایان شان کون سا عمل ہے اور کس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو اور آگے لے کر جانا ہے, اور ہماری منزل, ہمارا مرتبہ کتنا اونچا ہے, اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور اپنے لیے بہترین اسوہ و قدوہ کچھ نہیں. بس اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کا ایک گوشہ ہی نہیں ہے. میں نے کل ہی آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ جس دن سے پرسوں میرے خیال میں یوم ابدال کے بارے میں, عدل بدل کا جو دن ہے, جس دن سفیانی کے لشکر کے افراد امام کے لشکر میں, امام کے لشکر کے افراد سفیانی کے لشکر میں جائیں گے, جس دن سے پناہ مانگنی چاہیے, جس دن سے حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنی حاجات میں سر فہرست حاجت کو رکھنا چاہیے. اسی ایام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے. جب آپ ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے وہ گروہ جو امام کے بارے میں تکذیب کرے گا اور امام کے خلاف بغاوت کرے گا اور امام سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا وہ موسیقاروں کا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آخر زمان میں جو مقام, جو شہرت یا جو مرتبہ موسیقاروں کو دیا جائے گا وہ بڑے سے بڑے دانش مند کے لیے نہ ہوگا, وہ بڑے سے بڑے مفکر کو نہیں دیا جائے گا. یعنی جو شہرت کا معیار ہے وہ یہ کہ اچھی آواز ہو, بہت ہپ ہاپ سانگ ہو, بڑی اچھی سی البم ہو, بڑی اچھی سی ویڈیو ہو اور سارے لوگ اس کے عاشق فین ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اس جیسا مقام کسی بڑے سے بڑے مفکر دانش مند عالم کو نہیں دیا جائے گا. یہ آخر زمان کی نشانیاں ہیں جس کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آج کا سب سے مشہور سنگر زیادہ بڑا سمجھا جاتا ہے یا سب سے بڑا مفکر. کیا فرق ہے ہم سب جانتے ہیں. اگر ہم ایک سنگر کے لیے ایک سٹیڈیم بھی بک کریں تو جگہ کم پڑے گی, اور ایک عالم کے لیے ایسا امام بارگاہ بھی بک کریں تو جگہ بہت ہے. آنے والوں کی تعداد واضح کرتی ہے کہ کس کو کیا معیار دیا جا رہا ہے. کیونکہ آخر زمان میں جتنے بھی موسیقار ہیں ان کو بہت زیادہ مرتبہ دیا جائے گا, لہذا جو وہ کہیں گے عوام ان کے کہنے کے مطابق چلے گی. جو موسیقار معیار رکھیں گے لوگ اس معیار کے مطابق عمل کریں گے. اسی لیے جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہ کہیں گے سب غلط ہے, اس کی تکذیب کریں گے, نہیں ہو سکتا, اور اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, اور سب سے پہلے وہی قیام کریں گے امام کے خلاف, اور نعوذ باللہ جو ان کے چاہنے والے ہوں گے وہ اس گروہ میں شریک ہوں گے. اس دن سے پناہ مانگیں گے اور اپنا معیار بدل جائیں گے. اپنے ذہن کو ایک سیدھی لائن دے دیجیے کہ کون سا معیار معیار خدا ہے اور کون سا راہ شیطان ہے. وہ کس طرح سے ہمیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تک کہ جب شیطان نے اپنے لیے ہتھیار کے طور پر موسیقی کو خدا سے لے لیا اور اسے اذن مل گیا کہ وہ موسیقی کے ذریعے سے, میوزک کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے گا, تو روایت کہتی ہے کہ اس نے سوال کیا اور کہا کہ خدایا مجھے کوئی جال دے, کوئی اسلحہ دے, کوئی ایسی چیز دے جس کے ذریعے سے میں بنی آدم کو اپنے جال میں زیادہ سے زیادہ پھنساؤں, اور اس جال میں کوئی بھی انسان آنے سے نہ رکے. تو اس پر خدا نے کہا میں تجھے فاحشہ عورت دے گا جو اپنی فحش کی وجہ سے, اپنے برے کردار کی وجہ سے, اپنی بے حیائی کی وجہ سے بہت سارے افراد کو دام گناہ میں شکر دیں گے اور تیرا مقصد پورا ہو جائے گا. دیکھیے, اسی لیے کہتے ہیں کہ امام نے نہج البلاغہ میں بہت جگہ عورت کے بارے میں، عورت کی کم رتبے کے بارے میں بات کی ہے، وہ اسی ذرے خواہشہ کے بارے میں. امام نے مؤمنہ کو مخاطب نہیں کیا، صاحب ایمان عورت کا نہیں کہا. اگر بچھو کہا ہے، اگر ناقص العقل کہا ہے، اگر مشورہ لینے سے منع کیا ہے نہج البلاغہ میں جگہ جگہ، وہ اسی عورت کے بارے میں جو اپنے آپ کو حدود الہی میں نہیں رکھتی، جو اپنے آپ کو خدا کے احکامات کے زمرے میں نہیں لاتی، جو اپنے لیے خود فتویٰ دیتی ہے. بہت بڑا ایک ایشو ہے جو ہماری نوجوان بچیوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ حجاب کیوں واجب ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں، بہت ساری دلائل ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، یہ ایسا ہے لوگ ایسا جو واجب نہیں ہے، گرمی لگتی ہے، یہ چن کیا چھپانی ضروری ہے، چھوڑ دیں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے ہیں. انسان دل اپنا اچھا رکھے، جب نظر کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، تو جسم کے پردے کی کیا ضرورت، اور ساری باتیں. کوئی لمبی چوڑی توجیہ میں پیش نہیں کرتی. میں نہیں کہتی پردے کا فلسفہ یہ ہے حجاب کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو اتنا گناہ ملے گا. ایک بات ہے، ایک جملہ ہے، وہ یہ خدا کہتا ہے پردہ کرنا، حکم ہے خدا ہے، کرنا ہے کرو. شیطان کہتا ہے نہ کرو، نہیں کرنا نہ کرو. جو منزل ہے، جہاں جانا ہے، جو ہم نے اپنے لیے معیار منتخب کیا ہے، اس کے مطابق اپنا راستہ انتخاب کرو. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہ جب روزے درجہ کسی بندے سے خدا سوال کرے گا اور اس سے کہے گا کہ جو خدا کی حدود تھی اس سے تم نے تجاوز کیوں کیا. مثلا اگر تجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک چیز کا جو کفارہ ہے وہ 100 روپے ہے، تو انہوں نے 100 کی جگہ 500 روپے کیوں لیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے سوچا کہ میں کفارہ جو ہے تھوڑا زیادہ دے دوں تاکہ لوگوں کا بھلا زیادہ ہو جائے. تو خدا اس سے سوال کرے گا اور کہے گا، کیا تم مجھ سے زیادہ حلیم تھا؟ کیا تیرے اندر بردباری اور رحم مجھ سے زیادہ تھی کہ تم نے مجھ سے زیادہ دے دیا حدود اللہ، جو میں نے حد مشخص کی ہے؟ یہاں تک کہ جن لوگوں نے ترک کیا ہوگا احکامات خدا کو اور وہ اپنی حکمت کو جھاڑ رہے ہوں گے، وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے احکامات کو، میری حدود کو کیوں پھلانگا؟ ابھی کیونکہ ٹاپک پردہ ہے تو تم نے پردہ کیوں نہ کیا؟ تو وہ وہیں پہ وہ تقریر جو ہمارے آگے کی جاتی ہے وہ کریں گے، یہ 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 وجوہات تھی. تو خدا کہے گا، کیا تو مجھ سے زیادہ حکیم تھا؟ کیا تیری حکمت، تیرا فلسفہ میرے فلسفے سے بھی زیادہ تھا کہ تم نے میرے فلسفے کو رون ڈالا، میری بھی کو رون ڈالا اور اپنا فتویٰ جاری کیا اور اس کے مطابق زندگی کی؟ اب تو جا اپنی دنیا میں اور اپنی سلطنت دکھا. لا خدا کی حکومت سے کوئی فرار نہیں، اس کی سلطنت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. بس جو حدود خدا ہیں، جو معیار بتایا گیا ہے، جتنا بتایا گیا ہے انسان اس میں رہے، چاہے تو اپنے آپ کو گھر بنائے، صدف بنائے، چاہے تو اپنے آپ کو پاؤں میں روندنے کے لیے ایک خس و خاشاک میں ڈال دے. یہ معیار ہے، یہ راستے ہیں جو شیطان نے اپنا راستہ دیا، خدا نے اپنا راستہ دیا. کوئی لمبی توجیہ کی ضرورت نہیں. سب نماز صبح 2 رکعت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے ادھر سے ادھر تک ہونا ہے تو اتنا ہی ہونا ہے، نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے. مسا اگر سر کا ہے تو سر کا ہی کرنا ہے، پورا سر دھو ڈالیے، کوئی ثواب میں جاتی نہیں ہوگی. مسا جتنا تھا اتنا ہی کریں گے تو ثواب ملے گا، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح باقی تمام امور ہیں، جو حدود خدا جتنی ہیں جیسی ہیں اسی کو اگر کرے انسان کے لیے جزا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو حدود خدا سے باہر کرتا چلا جائے تو اس کو خدا کی حکمت سے دوری کے ساتھ ساتھ خدا کی سلطنت سے بھی دوری اپنا لینی چاہیے، کہ وہ خدا کی حکومت سے نکل جائے اور اس کے بعد جو جی میں آئے کرے، جس طرح جی میں آئے رہے، جس طرح کی زندگی حاصل کرنا چاہے کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ روزہ جزا خدا ایسے بندوں سے کہے گا جس کے لیے تو نے جو عمل کیا تھا اس سے جزا دینا. میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ عمل میرے لیے تھا ہی نہیں، میں جزا کیا دوں؟ میرے پاس صرف سزا ہے، اور سزا کا راستہ جہنم کا ہے، اور جہنم تک لے کے جانے والا حضرت شیطان، جہاں ماری انگلی تھام کر قدم بقدم راستہ دکھا دکھا کر اس کی جانب لے کر جاتا ہے. پس جب انسان دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال اگر میں واضح کرنے کے لیے کہ راہ شیطان میں اور راہ خدا میں کیا فرق ہے، یا ایک محجبہ میں اور غیر محجبہ میں کیا فرق ہے، بڑی خوبصورت ایک تمثیلی داستان، کسی نے مثالی داستان بنائی ہے، مثالی کے سے مراد اگزامپل دے کر، کہتے ہیں کہ ایک پھول تھا جو ساحل سمندر پر اگا تھا، اور اس پھول کے پاس ایک دن موجے ٹکراتی ٹکراتی ایک سیپی کو لے آئی، سیپی جس کے اندر موتی ہوئی، وہ سیپی جب آئی اور اس پھول سے ٹکرائی تو اس سیپی نے اس سوال پھول سے سوال کیا کہ تو کون ہے جس نے مجھے ٹھوکر ماری ہے؟ اب سیپی پھول کو نہیں دیکھ سکتا، پھول سیپی کو نہیں دیکھ سکتے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، تو سیپی نے سوال کیا تو بتا، گوہر نے، کہ تو بتا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں پھول ہوں، میں دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ خوبصورت ہوں. کہا پھول وہ کیا ہوتا ہے، ہماری دنیا میں تو پھول نہیں ہے. جواب آیا کہ میرا سینہ زرد یا سرخ ہوتا ہے اور میرے سینے سے پتیاں نکلتی ہیں اور ان پتیوں سے خوشبو آتی ہے، لوگ مجھے توڑ کر لے جاتے ہیں اور اپنی خوشی اور اپنی غمی میں مجھے شریک کرتے ہیں، اور جب میں مہک مہک کر ان کے ماحول کو خوشبودار بنا دیتا ہوں یا بنا دیتی ہوں تو اس کے بعد وہ مجھے پھینک دیتے ہیں. میں ان کے ماحول میں بہتری لاتی ہوں، ان کے ماحول کو خوبصورت بناتی ہوں، لیکن جب میں ایکسپائر ہو جاؤں تو مجھے وہ لے جا کر پھینک دیتے ہیں. تو اس وقت وہ گوہر، وہ صدف، وہ برڈ جو سیٹی کے اندر ہے وہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے حیرت ہے تیرے ساتھ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ پھول پوچھتی ہے اور کہتی ہے تو بتا تو کون ہے اور تجھے میرے اوپر حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے تو خدا نے چھپا کر رکھا ہے، اور ایسا چھپا کر رکھا ہے کہ میری قدر و قیمت ایسی ہے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ انسان جو تجھے قدموں تلے رونتے ہیں استعمال کرنے کے بعد، وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے سمندر کے بطن میں اس کی گہرائی میں غوطہ لگاتے ہیں، اور جتنا گہرا اترتے ہیں انہیں میں اتنی قیمتی ملتی ہوں. بڑی مشکل سے، بڑی زحمات کے بعد مجھے حاصل تو کرتے ہیں، لیکن جب حاصل کر دیتے ہیں تو کسی کو دینا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ میں بہت انمول ہوں، مجھے یوں بھی آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی کو دینا چاہیں تو کبھی بھی مجھے توڑتے نہیں ہیں، مجھے دیر ٹکڑے نہیں کرتے، اور اگر حوالے کرنا بھی چاہیں تو بہت بڑی قیمت لگاتے ہیں، اور جب کوئی خریدار مجھے خرید کر لے جاتا ہے تو اسی طرح حفاظت سے رکھتا ہے. یہ ہے فرق، یہ ہے فرق ایک خواہشہ میں، ایک باعث عورت میں، ایک ایسی عورت میں جو اپنے آپ کو حدود خدا کے حصار میں لے آتی ہے، جو اپنی قیمت و ارزش کو بڑھا دیتی ہے، جو اپنے آپ کو خدا کی اطاعت میں، خدا کی پیروی میں، خدا کے احکامات کی فرما برداری میں لے آتی ہے. خدا اس کو ایک ایسا سبق بنا دیتی ہے، ایک ایسا گوبر بنا دیتی ہے کہ چاہنے والا، مانگنے والا اس کی قدر و قیمت سمجھ لیتا ہے. اس کے بالکل برعکس ایک فاحشہ عورت کے کہ جو خود کو زیب تن کرتی ہے، زینت اپنے وجود پر آراستہ کرتی ہے، دوسروں کی نظروں کی تسکین بنتی ہے. آپ کسی کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں، مرد پیاس بجھا لیتا ہے. آپ نظر کا پردہ کریں، آپ دل کا پردہ کریں، جو تشنا ہے وہ عورت نہیں ہے، جس کے اندر پیاس ہے وہ ایک خاتون نہیں ہے. مرد کیا ہے، ہم کیسے بتوا دے سکتے ہیں کہ ہم نے پردہ کیا یا نہیں کیا؟ جس کو تشنگی تھی اس نے ایک نظر سر سے پاؤں دیکھا اور پھر اپنی پیاس کو بجھا لیا، اور پھر اس پھول کی طرح کر دیا جس کی خوشبو کو سننے کے بعد پھینک دیا. عورت کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی لذت پوری کرے، دوسرے کی نظروں کو سیراب کرے. اپنے مقام کو سمجھیے، خود کو بالا تر برتر دیجیے کہ مرد سمجھ جائے کہ یہ خزانہ ہے، اس تک سمجھنا، اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے. جب عورت اپنی قدر و قیمت سمجھ لیتی ہے، جب اپنے مقام والا کو جان لیتی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے لیے خدا تک رسائی اور پھر شیطان جیسے مردود دشمن کو کچل دینا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے زیر پا لے آتے ہوئے، اس کو شکست دیتے ہوئے، لقاء اللہ، عشق الہی، توسل و توکل کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نزدیک کرتا ہے ان مقامات کے جس تک پہنچنا ہر ایک آرزو. اور دل خصوص وہ چادر میں لٹی مؤمنہ جو اس فرش عذاب پر آئی ہے، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو دام ابلیس میں جگڑنے کے لیے چھوڑ دے اور ابلیس کو اجازت دے تو مجھے جہاں چاہے لے جا, تو مجھے جس چیز میں کشش دے گا, جس چیز کو چمکا دے گا, میں اس کی طرف کھینچتی چلی جاؤں گی. یہی ابلیس کرتا ہے. ہم جانتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. بس شیطان یہی کام کرتا ہے انسان کو, بے ارزش انسان کو, کم اہمیت انسان کو, کم عقل انسان کو, احمق انسان کو اسی طرح بہکاتا ہے. لیکن جو اپنا معیار واضح کر چکا ہے, جن کی نظر نظر الہ ہے, جو مشیت رضا کو حاصل, مشیت و رضا ربانی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کا معیار ہی الگ ہے, ان کا معیار ہی جدا ہے. وہ ہر چیز کو الگ ذریعے, الگ معیار, الگ آئینے سے دیکھتے ہیں. وہ اپنی قیمت جانتے ہیں, وہ اپنی ارزش جانتے ہیں. اور یہی وہ طاقت ہے جو ایک آزادار خاتون کو زینب کبریٰ سے ملتی ہے. کیا کردار ہے, کیا کردار ہے. اگر کوئی رضا چھین بھی لیتا ہے تو اندر سے جو سیپی نکلتی ہے, اندر سے جو گوہر اس صدق نکلتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ مجھے اگر پردے میں رکھا گیا تو کیا شخصیت پروان چڑھائی جا رہی ہے. اور دیکھیے مومنات, کل میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہ امام حسین نے فرمایا کہ جب بھی میرے آزادار اس پر گریا کرتے ہیں تو میرے سارے زخم بھر جاتے ہیں, مگر دو زخموں کے. پہلا زخم میں نے کل بیان کیا, نوجوان کریے شہید ہے رسول علی اکبر, علی اکبر کا زخم کبھی نہ کرے. اور دوسرا زخم جو سینہ امام حسین پر وارد ہوا, آپ نے فرمایا دوسرا زخم ہے میری بہن زینب کی چادر. اے آزادار اپنے سر پر ہاتھ لگوانا, زینب جیسا گھر بن جاؤ, زینب جیسا صدر بن جاؤ. جو کردار زینب ہی ہے جو اپنے آپ کو عبت و حیا اور پاکدانی کی چادر میں لپیٹے رکھتی ہے, اور جس کی رضا کے چھننے کا غم حسین کے سینے سے نہیں جاتا. للہ اس پر شہزاد نواز سیرت زینبی کو اپنا دیجیے. جتنی بھی مقاصد کی کتابیں گزری میں نے سب کو چھانٹا, سب نے دیکھا کہ زینب کبریٰ کے سر سے چادر کم کم چھین گئی. یہ صرف شام غریبہ کا راستہ نہیں ہے, صرف شام غریبہ میں ایسا نہیں ہوا کہ زینب برہنا سر کر دیا. حسین کے جگر پر یہ داغ تین دفعہ لگا, تین دفعہ ایسا موقع آیا جب زینب کے سر تک چادر آتی اور ملائین بڑھ کر اسے چھین لیتے تھے. روایت کہتی ہے پہلا موقع وہ تھا جب ملائین کے لشکر میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ حسین شہید کر دیے گئے ہیں, اب خیموں کو آگ لگانے کے لیے جاؤ. خوبی جس نے سر امام حسین کو کاٹا تھا اور دینے پر سوار کیا تھا وہ خود بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب جلے ہوئے خیموں کی طرف میں بڑھا میں نے دیکھا ہر ایک شقی ایک مومنہ کے پیچھے ہے اور ان کی چادر کو چھین رہا ہے, دیکھ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک مزدور ہے جو کنارے پر کھڑی مزدور کی اپنی چادر لیے بیٹھی ہوئی. میں آگے بڑھا اور میں نے سوچا ابھی تک لگتا ہے کہ شرط نہیں ہوئی کہ اس مومنہ کی چادر چھینے, اور میں نے آگے بڑھ کر نیزے کی انی بڑھائی, اس کی چادر میں پھنسائی, اسے کھینچنا چاہا, لیکن لگتا تھا ان ہاتھوں میں بڑی طاقت ہے, ان ہاتھوں میں بڑی قوت ہے, اور اس کا تو حیران پاکدانی کی پڑتا ہے. اتنا کھینچتا وہ اپنی چادر کا مالے رکھتی, یہاں تک کہ میں نے دیکھا وہ اپنی رضا چھوڑنے کو تیار نہیں. گھوڑے سے نیچے اترو, زمین پتھر اٹھا رہا, اس بیوی کے سر پر جا
اللہ کو زینب کا کلیجہ پھٹنے لگا اور کہو اے مومنہ کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے جواب دیا مسلمان کہاں کا محمد کا کلمہ پڑھتی ہے؟ جواب دیا ہاں محمد کا کلمہ پڑھتی ہوں. کہاں کیا علی کو جانتی ہے؟ اس نے کہا علی مالا مالا ہے. جواب دیا کیا بات ہے
Thank you.